أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين. عزیز روزے داروں، ماہ رمضان کے 21ویں دن کی دعا رسول خدا دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو مجھے اس مہینے میں اپنی خوشنودی اور رضا کی جانب رہنمائی کر، اور اس مہینے میں مجھ پر شیطان کے راستے کو بند کر دے، اور میرے لیے جنت کو ٹھکانہ اور آسائش گاہ قرار دے. اے وہ ذات کہ جو طلب کرنے والوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے. آج کی دعا میں رسول خدا نے تین اہم مطلب کی جانب اشارہ کیا ہے. سب سے پہلے رضا الہی کی جانب توجہ کروائی ہے، اس کے بعد شیطانی وسوسوں اور ہیلوں سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ کی تمنا کی ہے. تیسری دعا جنت کو منزلگاہ اور قرارگاہ قرار دینے کی دعا کی ہے. سب سے پہلے رضا الہی، انسان کا خدا کے احکام کے سامنے سر جھکا دینا، فرمان برداری، مطیع ہونا، انسان اگر خدا کے احکام کے سامنے خاضع ہو جائے، خاشع ہو جائے، تو در حقیقت یہ رضا الہی ہے. دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ انسان کا راضی رہنا بے رضا الہی، انسان اگر اپنے کلام کے ذریعے سے، اپنے کسی لفظ کے ذریعے سے، اپنے کسی بات کے ذریعے سے خدا کے کسی کام پر اعتراض کرے، تو در حقیقت یہ شخص راضی بے رضا الہی نہیں ہے. اسی طرح کوئی شخص اپنے عمل کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کرے کہ خدا کا فلاں کام صحیح نہیں، تو در حقیقت یہ شخص راضی بے رضا الہی نہیں. مقدرات الہیہ پر انسان کا اعتراض نہ کرنا راضی بے رضا الہی ہے. خداوند عالم نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو مقرر کر دیا، روزمرہ جو مشکلات انسان کو درپیش ہوتی ہیں یا جو آسائش خداوند عالم ان کے لیے فراہم کرتا ہے، ہر حال میں یہ بندہ خدا اسے چاہیے کہ خاضع اور خاشع رہے. اگر مصیبت آتی ہے، اگر مشکل آئے، تو انسان کا اس مشکل کے سامنے صبر کا مظاہرہ کرنا راضی بے رضا الہی ہے، مقدرات الہیہ پر صبر کرنا ہے، مقدرات الہیہ پر راضی رہنا ہے۔ اگر کوئی آسائش یا خوشی نصیب ہوتی ہے تو اس وقت بندہ مومن کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ یہ شکر ادا کرنا در حقیقت راضی بے رضا الہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی بات کے ذریعے سے، اپنے فعل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے خدا نہ خواستہ اس قسم کا مظاہرہ کرے کہ جس کے ذریعے سے مقدرات الہیہ پر اعتراض وارد ہوتا ہو، تو در حقیقت یہ شخص راضی بے رضا الہی نہیں ہے۔ انسان کا اگر کوئی مشکل آئے اس پر بھی صابر رہنا، اگر ظاہری طور پر خداوند عالم کوئی بیماری اس سے ملحق کرے اس پر راضی رہنا، ظاہری طور پر انسان ذلت محسوس کرتا ہے بعض کاموں میں، یہ شخص اسے چاہیے کہ اس مرض کو، اس ذلت کو برداشت کرے۔ کیوں؟ مقدرات الہیہ ہے۔ موت اور حیات بھی اسی طریقے سے ہے کہ انسان موت اور حیات کو گلے لگائے یہ سمجھ کے کہ یہ مقدرات الہیہ ہے، میں بندہ ہوں، وہ مولا ہے، اس مولا کو حق پہنچتا ہے اور حق ہے کہ وہ اپنے بندے کو جس طرح سے رکھنا چاہے رکھے۔ اخلاق کی کتابوں میں ایک بزرگ کے حوالے سے حکایت ہے کہ ان کی عمر 70 سال کی ہوئی، انہوں نے خدا کی طرف سے 70 سال کی عمر پائی، لیکن ان کی تاریخ میں یہ ہے کہ انہوں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر آخر عمر تک کبھی یہ نہیں کہا کہ کاش ایسا ہو جاتا، کاش ویسا ہو جاتا، کاش فلاں چیز مجھے مل جاتی، کاش فلاں کام ہو جاتا، کاش ایسا نہ ہوتا۔ یہ کاش اور فلاں چیز ملنا، فلاں چیز نہ ملنا، انہوں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا۔ یہ بزرگ در حقیقت مقدرات الہیہ پر راضی تھے۔ مقدرات الہیہ پر راضی ہونے کا نتیجہ ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان اعتراض نہیں کرتا، یہ انسان اپنے آپ کو بندہ حقیقی سمجھتا ہے، اس معبود حقیقی کا کہ جس نے اسے اس دنیا میں بھیجا ہے اپنے احکام کی تعمیل کرنے کے لیے۔ بندہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مولا کے سامنے اعتراض نہ کرے، اپنے مولا کے سامنے سر نہ اٹھائے، ہمیشہ حاضر رہے اس کے احکام کی تعمیل کرنے پر۔ علماء اخلاق نے ایک اور بزرگ کا ذکر کیا ہے کہ ان بزرگ سے جب پوچھا گیا کہ آپ یہ بتلائیے کہ آپ کے اندر ہم رضا کی صفت کو پاتے ہیں، ہم یہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ آپ راضی بے رضا الہیہ ہیں، آپ مقدرات الہیہ پر راضی ہیں، معترض نہیں، آپ کی زندگی میں اس رضا کا راز کیا ہے؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں اپنے اندر رضا کی بو بھی نہیں پاتا، تم میرے مجھے اس طرح سے پاتے ہو کہ میں راضی بے رضا الہی ہوں، میرے اندر راضی بے رضا الہی رہنے کی بو بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی خداوند عالم قیامت کے دن مجھے ایک پل قرار دے جہنم کے اوپر، اور اس پل کو اس طرح سے قرار دے کہ مجھ پر سے پوری دنیا کے اولین اور آخرین کے افراد کو گزارے اور گزارنے کے بعد جنت میں داخل کر دے، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد انہیں مجھے جہنم میں داخل کر دے تو میں اعتراض نہیں کروں گا۔ ملاحظہ کیا عزیزان گرامی، یہ ہے رضا الہی، راضی رہنا رضا الہیہ پر۔ کہ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر خداوند عالم مجھے ایک پل قرار دے، اس پل پر سے دنیا کے تمام افراد کو گزارے اور اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم میں داخل کر دے، میں اعتراض نہیں کروں گا، میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ ایسا کیوں ہوا، مجھ پر سے لوگوں کو گزارا اور انہیں جنت میں داخل کر دیا اور مجھے جہنم، میں کبھی جو ہے یہ اعتراض نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرا مولا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں پر ہے، مجھے کہاں رکھنا ہے، اور ان لوگوں کو کہ جنہیں جنت میں داخل کیا ہے مجھ پر سے گزار کر، ان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ لہذا میں بندہ ہوں، مجھے اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیابان میں گزر ہوا ان کا، ایسی حالت میں کہ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، مسلسل بارش برس رہی تھی، رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سائبان کی تلاش میں تھے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں ٹھہر کر اس بارش سے بچا جائے، یہاں تک کہ انہوں نے کوشش کی۔ کوشش کرنے کے بعد ایک سائبان نظر آیا، فوراً دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، دیکھا کہ وہاں پر ایک عابد عبادت میں مشغول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عابد سے کہا کہ اے عابد، آؤ دونوں مل کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یہ بارش تھم جائے، بارش رک جائے۔ لیکن عزیزان گرامی، اس عابد نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ اس عابد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ اے شخص، میں 40 سال سے عبادت کر رہا ہوں، صرف ایک گناہ کی بدولت مجھے نہیں معلوم کہ خداوند عالم نے میرے اس گناہ کو بخشا بھی ہے یا نہیں۔ میں 40 سال سے عبادت کر رہا ہوں، میری ایک دعا قبول نہیں ہوئی، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم بارش رکوانے کے لیے دعا کریں۔ مجھے جب یہ معلوم نہیں کہ میرا گناہ بخش دیا ہے یا نہیں، تو یہ دعا کس طریقے سے میں کر سکتا ہوں؟ اور میں نے خداوند عالم سے یہ درخواست کی ہے کہ اے خدا، اگر تو میرا گناہ بخش دے، اور جب بھی تو میرا گناہ بخشے، اس وقت تو اپنے کسی نبی کو میرے پاس بھیج تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تو نے میرا گناہ بخش دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً یہ کہا کہ اے عابد، میں بنی اسرائیل کا پیغمبر ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اور یہ یاد رکھ کہ تیری جو خواہش تھی، خدا سے جو تمنا تھی، وہ خدا نے تیری پوری کی، خدا نے تیرے گناہوں کو بخش دیا، اس لیے کہ اس نے اپنے نبی کو تیرے پاس بھیجا ہے۔ فوراً اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے دریافت کیا اس عابد سے کہ عابد، اب تو یہ بتا کہ تو نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی بدولت تو نے اپنے آپ پر اس عبادت کو لازم قرار دیا، اس دنیا سے بیزاری کو لازم قرار دیا۔ عزیز روزے داروں، اس نے جواب دیا، وہ جواب یہ ہے کہ اے نبی اللہ، 40 سال پہلے میں اپنے گھر سے باہر نکلا، گرمی کا زمانہ تھا اور اس دن بہت زیادہ گرمی تھی، جیسے ہی گھر سے باہر آیا فوراً مجھے احساس ہوا کہ گرمی بہت زیادہ ہے دوسرے دنوں کی بہ نسبت، میری زبان پر ایک جملہ جاری ہوا، وہ جملہ یہ ہے کہ عجب گرمی کا دن ہے۔ بس یہی جملہ باعث بنا کہ میں اپنے آپ پر اس عبادت کو لازم قرار دوں، یہاں تک کہ خدا نے آپ کو بھیجا۔ داستان تمام ہوئی، حکایت تمام ہوئی۔ ہم اور آپ اس داستان اور حکایت پر غور کریں کہ اس عابد نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ عجب گرمی کا دن ہے۔ کس قدر آج گرمی زیادہ ہے۔ اس عابد نے اس جملے کو کہنے کے بعد یہ تصور کیا کہ میں نے خداوند عالم کے مقدرات پر اعتراض کیا ہے، وہ میرا مولا ہے، میں بندہ ہوں، بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کے تقدیرات پر اعتراض کرے، اس کی مصلحتوں پر اعتراض کرے۔ اگر اس دن گرمی زیادہ تھی، خدا جانتا ہے کہ اس دن گرمی کیوں زیادہ رکھی، مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس کی باتوں پر اعتراض کروں، اس کی باتوں پر مداخلت کروں۔ لہذا میں نے اپنے آپ کو گناہگار حساب کیا، میں نے اپنے آپ کو یہ حساب کیا کہ میں خدا کی بندگی سے منہ موڑ رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں خداوند عالم مجھے اس ایک جملے پر جہنم میں داخل کرے، کہیں ایسا تو نہیں اس ایک جملے پر خداوند عالم مجھ سے ناراحت ہو جائے، اس کی رضا مجھ سے دور ہو جائے۔ لہذا میں نے اپنے آپ کو اس دن کے بعد سے لے کر اب تک اس بات پر معمور کیا کہ خدا کی اطاعت بجا لاؤں، خدا کی عبادت بجا لاؤں، یہاں تک کہ میرے گناہ معاف ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آج کا انسان صبح جب بیدار ہوتا ہے، جب رات کرتا ہے، تو پورا دن کس قدر گناہ انجام دیتا ہے، کس قدر مقدرات الہیہ پر اعتراض کرتا ہے، لیکن ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا اس شخص کو، اس بندہ خدا کو، کہ میں نے خداوند عالم کی ناراحتی مول لی ہے، میں نے خداوند عالم کے مقدرات پر اعتراض کیا ہے، میں نے خداوند عالم کی باتوں پر اعتراض کیا ہے، کہ ایک مرتبہ خداوند عالم کے سامنے حاضر ہو کر استغفار طلب کر لے۔ لیکن نہیں، ہرگز نہیں، یہ انسان اس قدر گناہ میں آلودہ ہو چکا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، یہ اپنے دل و دماغ سے فکر کرنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل پر حجاب آ گئے ہیں، پردہ آ گیا ہے۔ اس پردے اور حجاب کی وجہ سے یہ شخص اس بات کا تصور نہیں کر سکتا، اس بات کی فکر نہیں کر سکتا کہ اس نے کون سا ایسا کام انجام دیا ہے کہ جو خداوند عالم کی ناراحتی کا سبب ہے۔ رسول خدا سے ایک روایت ہے کہ جب قیامت ہوگی تو اس وقت خداوند عالم میری امت کے ایک گروہ کو پر عطا کرے گا، ان پروں کی وجہ سے وہ اپنی قبروں سے نکل نکل کر بہشت کی جانب پرواز کریں گے، اور وہاں پہنچ کر خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ ملائکہ آگے بڑھیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تم سے حساب لیا گیا یا نہیں، تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم سے حساب لینے والا کوئی نہیں تھا، کسی نے حساب نہیں لیا۔ اس کے بعد ملائکہ پھر پوچھیں گے کہ لوگوں، تم پل صراط سے گزرے یا نہیں، اور پل صراط سے گزرنے کے بعد جہنم کو ملاحظہ کیا یا نہیں، جہنم کو دیکھا یا نہیں۔ یہ افراد جواب دیں گے کہ ہم نہ پل صراط سے گزرے ہیں، نہیں معلوم کہ ہمیں پل صراط سے گزارا گیا یا نہیں، ہم نے جہنم کو ملاحظہ نہیں کیا، ممکن ہے ہمارے سامنے جہنم ہو لیکن ہم نے توجہ نہیں کی۔ ملائکہ فوراً ان افراد سے پوچھیں گے کہ لوگوں، تم کون ہو، کیسے افراد ہو، تمہارا کس قوم سے تعلق ہے؟ تو یہ جواب دیں گے، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں. ملائکہ پھر پوچھیں گے تمہارا زندگی میں کیا عمل تھا، کیسا عمل تھا، کون سے ایسے اعمال تم انجام دیتے تھے کہ خداوند عالم نے تمہیں یہ اس فضیلت کو دیا، اس فضیلت سے نوازا. یہ لوگ کہیں گے خداوند عالم کی عنایت ہمارے ساتھ رہی، اس کا فضل ہمارے ساتھ رہا کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم نے ہمیں یہ مقام دیا. دنیا میں ہمارے پاس دو خصلتیں ایسی تھیں کہ جس کی بدولت خداوند عالم نے یہ مقام ہمیں نصیب کیا. سب سے پہلی خصلت وہ یہ تھی کہ جب ہم تنہا ہوا کرتے تھے، کوئی شخص وہاں نہیں ہوتا تھا، تو ایسی حالت میں ہم خدا کی معصیت کو انجام دینے سے شرم محسوس کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے خدا کو حاضر و ناظر جانتے تھے. ہمیں اپنے خدا سے شرم آتی تھی کہ وہ دیکھے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہو اور ہم اس کی معصیت کریں. ہم تنہائی میں شرم محسوس کرتے تھے کہ معصیت کریں. دوسری خصلت وہ یہ کہ خداوند عالم نے جس چیز کو بھی ہمارے لیے نصیب کر کے رکھا ہوا ہے، جو نصیب ہمارے لیے مقرر کر کے رکھا ہوا ہے، جس چیز کو بھی ہمارے لیے تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے، جس چیز کو بھی ہمارے لیے وہ ضروری سمجھتا ہے، عطا کرتا ہے، ہم اس پر راضی ہیں، ہم اس کی رضا پر راضی ہیں، اس کے مقدرات پر ہم راضی ہیں، اس کی تقدیرات پر ہم راضی ہیں. لہذا خداوند عالم نے دنیا کے اندر ہمیں یہ ان خصلتوں میں دیکھا تو خداوند عالم نے جنت کے اندر یہ مقام عطا کیا. جی ہاں عزیزان گرامی، انسان تنہائی میں بھی اگر ہو تو خداوند عالم سے شرم محسوس کرے کہ خداوند عالم حاضر و ناظر ہے، خدا بصیر ہے، دیکھنے والا ہے. انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ بندگی کے ساتھ رہے کہ اس کا مولا اسے دیکھ رہا ہے، اور زندگی کے اندر جو چیز اسے نصیب ہو، چاہے مصیبت کی صورت میں، چاہے آسائش کی صورت میں، صبر و شکر سے کام لے. یہی صبر و شکر کرنا مقدرات الہیہ پر راضی رہنا ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ قاف میں ایک آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم اگر کوئی بندہ اس کے مقدرات پر راضی رہے تو خداوند عالم اسے کیا عطا کرتا ہے. لَهُمْ مَا يَشَاعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَ مَزِيد. یہ وہ لوگ ہیں کہ جس چیز کو وہ طلب کرتے ہیں وہ اس جنت کے اندر پائیں گے. جو خواہش یہ جنت میں پہنچنے کے بعد کریں گے خداوند عالم انہیں عطا کرے گا. وَلَدَيْنَ مَزِيد، بلکہ خداوند عالم جو ان کی خواہش ہوگی اس سے زیادہ بھی عطا کرے گا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں کہ لدینا مزید کیا چیز ہے. درست ہے کہ بہشتی جنتی افراد جنت میں پہنچنے کے بعد خواہشات کریں گے، ان کی تمنائیں ہوں گی، ان کی آرزویں ہوں گی، وہ خداوند عالم پوری کرے گا. لیکن خداوند عالم کہتا ہے لدینا مزید، ان کی خواہش اور ان کی آرزوؤں سے زیادہ خداوند عالم انہیں عطا کرے گا. مفسرین یہاں یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم تین تحفے ان کو خصوصی عطا کرے گا. پہلا تحفہ خدا کی جانب سے ایک ایسا ہدیہ ہے کہ اس کی مانند بہشت میں کوئی دوسری چیز نہیں. اس کے بارے میں خدا کا ارشاد ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، سورہ سجدہ کی آیت ہے. کہ خداوند عالم ایسے لوگوں کو کہ جو جنت میں جانے کے بعد خواہش کا اظہار کریں گے ان کی خواہش سے زیادہ خداوند عالم انہیں عطا کرے گا. وہ کیا چیز ہے؟ خداوند عالم خود قرآن مجید میں کہتا ہے کہ میں انہیں ایسا ہدیہ دوں گا کہ جسے کسی نہ آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا. میں ہی جانتا ہوں کہ وہ ہدیہ کیا ہے. دوسرا تحفہ، انہیں خدا کی جانب سے سلام کا تحفہ دیا جائے گا. خداوند عالم جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو خداوند عالم کی طرف سے انہیں سلام کیا جائے گا. عزیزان گرامی، سلام ایک عام شخص ہمیں کرے تو ہمیں مسرت ہوتی ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص نے ہمیں سلام کیا، یعنی ہمارا احترام کیا، ہمارا اکرام کیا، ہم خوشی سے اپنے اندر نہیں سماتے. تو وہ ذات کہ جو پروردگار ہے، جو رب العالمین ہے، اگر وہ سلام کرے تو انسان کس قدر فخر و مباحت کرے گا، کس قدر اسے فخر کرنا چاہیے، وہ شخص کس قدر قابل افتخار ہے. کہ اسی سلام کی جانب خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، سلام قولا من رب الرحیم. اے بہشتیوں، اے جنتیوں، تمہیں سلام ہو اپنے رب کی طرف سے، اپنے پروردگار کی طرف سے جو بہت رحم کرنے والا ہے. تیسرا تحفہ، اس لدینا مزید کے ضمن میں مفسرین نے یہ کہا کہ تیسرا تحفہ یہ ہے کہ خدا ان سے یہ کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوا، میں تم سے راضی ہوں، اب تم میری جنت میں رہو ہمیشہ، جس طرح سے میں زندہ ہوں تم ہمیشہ زندہ رہو گے. عزیزان گرامی، یہ وہ تحفہ ہے کہ مفسرین نے اسے یہ کہا، اس تحفے کو، کہ ان دو تحفوں سے کہیں زیادہ ہے. درحقیقت مفسرین نے اپنی جانب سے نہیں کہا، خود خداوند عالم کا فرمان اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ رضا الہی دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل نعمت ہے. کہ جس طرح سے قرآن مجید کے اندر اس آیت کے اندر کہا، رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا دنیا کی تمام، بلکہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے کہیں زیادہ ہے، بہت بڑی ہے، اس کا مقایسہ دنیا کی اور آخرت کی نعمتوں سے نہیں کیا جا سکتا. عزیز روزے داروں، آخر یہ رضا کس طرح سے انسان حاصل کرے، کس طرح سے، دوسرے الفاظ میں یہ کہوں کہ انسان اس دنیا میں رہنے کے بعد اسی دنیا کے اندر ہی ہے، کس طرح سے اسے معلوم ہو کہ خدا اس سے راضی. تو درحقیقت ایک علامت ہے اس کی، وہ ہے محبت، محبت خدا. محبت خدا باعث بنتی ہے کہ انسان کو رضا الہی نصیب ہو، انسان اس بات پر قادر ہو کہ وہ مقدرات الہیہ پر صبر کرے اور شکر سے کام لے. رسول خدا نے آج کی دعا کے دوسرے حصے میں شیطان کے ہیلوں سے بچنے کی توفیق کو طلب کیا ہے. انسان پر شیطان کیوں کر اور کس طرح سے مسلط ہوتا ہے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ ابلیس، تو مجھے ایک ایسے گناہ کے بارے میں اطلاع دے اور بتا کہ جب فرزند آدم اس کا مرتکب ہوتا ہے تو اس پر مسلط ہو جاتا ہے. اس نے کہا، جب انسان خود پسند ہو جائے، انسان کے اندر عجب کی بیماری آ جائے، انسان اپنے اعمال کو پسند کرنا شروع کرے کہ میں نے جو عمل انجام دیا ہے کیا خوب عمل انجام دیا ہے. دوسرے، اپنے عمل کو زیادہ سمجھے. انسان عمل انجام دیتا ہے اور عمل انجام دینے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ نیک اعمال انجام دیتا ہوں، تیسرے یہ کہ اس کے انجام دیے ہوئے گناہ اس کی نگاہ میں چھوٹے اور ہلکے ہو جائیں. یعنی انسان معصیت کرے, معصیت کو انجام دے, لیکن اس معصیت کو بڑا حساب نہ کرے, ہلکا شمار کرے, بالکل ہی صرف نظر کر دے, گویا ایسے کہ جس طرح سے اس نے گناہ انجام نہیں دیا. یہاں پر مجھے ارشاد القلوب کی ایک بات یاد آئی, وہ یہ کہ صاحب ارشاد القلوب اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں ایک جگہ پر, کہتے ہیں اے لوگوں, تم معصیت کرتے ہو اور مسکراتے ہو, لیکن گزشتہ زمانے میں ایسے افراد رہے ہیں کہ جو نیکیاں انجام دیتے تھے لیکن اس کے باوجود گریا کرتے تھے. شیطان بھی اسی صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان اگر معصیت کرے لیکن توجہ نہ کرے کہ اس نے معصیت کی, یا اگر متوجہ بھی ہو تو اسے ہلکا شمار کر کے بھول جائے, یہ چیز باعث بنتی ہے کہ شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. کہ بعض روایتوں کے مطابق اگر انسان اپنے اعمال کو پسند کرنے لگے اور اپنے اعمال کو زیادہ حساب کرے اور گناہ کو کم حساب کرے, تو شیطان یہ کہتا ہے کہ جب میں ان تین کاموں میں بندگان خدا کو لگا دیتا ہوں اس کے بعد میں آرام سے بیٹھ جاتا ہوں, مجھے فکر نہیں ہوتی کہ یہ شخص اب خداوند عالم کی اطاعت کرے گا یا نہیں, بلکہ مجھے یقین ہے کہ یہ شخص اب خدا کا مطیع بندہ نہیں. ملاحظہ کیا عزیزان گرامی, کوشش کریں کہ شیطان نے جن تین صفتوں کی طرف اشارہ کیا ہے, جن تین کاموں کی طرف اشارہ کیا ہے, اور جناب موسیٰ کو بتلایا کہ یہ تین کام اگر کسی بھی انسان پر میں مسلط کر دوں, کسی بھی انسان کو مجبور کر دوں, یا کوئی بھی انسان ان تین کام کا عادی ہو جائے تو میں ان پر مسلط ہو جاتا ہوں, مجھے پھر فکر نہیں ہوتی کہ یہ اب مطیع ہو کے رہے گا. آخر میں رسول خدا نے جنت کو منزل اور ٹھکانہ قرار دینے کی آج کی دعا میں توفیق طلب کی ہے. یاد رکھیں عزیزان گرامی, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو تو جنت کی ایک قیمت ہے, ہر جگہ کی ایک قیمت ہوا کرتی ہے, جنت کی بھی ایک قیمت ہے. جنت کی قیمت اطاعت خداوندی ہے, نفس امارہ پر کنٹرول کرنا ہے. رسول خدا کا ارشاد ہے جو شخص جنت کا مشتاق ہے اسے چاہیے کہ وہ نیکیوں کو انجام دے. امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک قول آخر بحث میں آپ کے سامنے نقل کروں کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنتی کیوں ہوتا ہے. یا طالب الجنت, اے شخص, تو جنت کا طلب کرنے والا ہے, تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں داخل ہو. ما اطول نومک, جنت کو طلب کرتا ہے اور تیری نیند اس قدر طویل, یعنی تو اتنا غافل, اتنا غفلت میں. جنت کا طالب کبھی غافل نہیں ہوتا, کبھی نیند میں نہیں ہوتا. وَأَقَلُّ مَطِيَّتُكَ, یعنی مَا أَقَلُّ مَطِيَّتُكَ, اے جنت کے طالب, تو جنت کی طرف کوچ کرنا چاہتا ہے لیکن جنت کی طرف جانے کے لیے اتنی کمزور سواری تیرے پاس, تیرے اعمال دیکھ اور جنت کا طلبگار ہے. وما اوہا ہمتک, جنت کا طالب ہے لیکن تیری ہمت اتنی پست, جو جنت کا طالب ہوتا ہے وہ بلند ہمت ہوتا ہے, بلند ہمتی انسان کو مقصد اور ہدف تک پہنچاتی ہے. اے طالب جنت, اگر تو اور تیرا مقصد جنت ہے تو پھر تیری ہمت بلند ہونی چاہیے, ہمت کر, قدم بڑھا اعمال نیک کو انجام دینے میں تاکہ خداوند عالم تجھے تیرے مقصد تک پہنچا دے. فللہ انت من طالب و مطلوب, عجب, تو ایسا طالب کہ تیرا مطلوب کیا اور طالب کیسا, تیری ہمتیں اتنی پست, تیرے اندر کوئی آثار ایسے نظر نہیں آتے کہ جس چیز کو تو طلب کر رہا ہے وہ اتنی عظیم اور تیرے اندر ذرہ برابر اس کی وہ چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم تیرے اندر یہ چیز دیکھ سکیں یا خداوند عالم تیرے اندر وہ چیز پا سکے کہ تو اس کے ذریعے سے جنت کو طلب کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔